والرسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وصل عليه. آج کے درس کا موضوع طلاق ثلاثہ ہے، تین طلاق کا مسئلہ ہے. پہلی تمہیدی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں مختلف دینوں میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. عیسائی مذہب میں سرے سے طلاق دینا جائز ہی نہیں. جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا اب وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا. یہودیوں کے ہاں طلاق کی کوئی تعداد نہیں، ہزار مرتبہ طلاق دے پھر بھی اس کو رکھ سکتا ہے. اسلام کیونکہ ایک فطری دین ہے اس لیے یہ جو صحیح بات ہے وہ بیان کرتا ہے کہ تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خدا نے جوڑے ہیں ان کو توڑنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں، نہ توڑ سکتا ہے. مثلا باپ بیٹے کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے. اب بھائی سو مرتبہ کہے کہ تو میری بہن نہیں تو یہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، بیٹا سو مرتبہ کہے کہ تو میرا باپ نہیں یا باپ کہے تو میرا بیٹا نہیں تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا جوڑا ہوا ہے، نہ اس کے جوڑنے میں انسان کا اختیار ہے نہ اس کے توڑنے میں انسان کا اختیار ہے. لیکن جو تعلقات انسان خود جوڑتا ہے جس مقصد کے لیے جوڑتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تعالی نے اس کے توڑنے کا اختیار بھی دیا ہے. اگر وہ مقصد میں مخل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت پاک نے کہ اب غزل حلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب حلال چیزوں میں زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. البتہ بوقت ضرورت اس کی اجازت عطا فرمائی، لیکن یہودیوں کی طرح کھلا نہیں رکھا کہ جتنی چاہے طلاقیں دے لو پھر بیوی کو رکھ لو. اس لیے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نے پابندی لگا دی کہ ایک مسلمان کے اختیار میں کل تین طلاقیں ہیں. پیرانے پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، جہاں مختلف فرقوں کا ذکر ہے، کہ شیعت کی اصل یہودیت ہے. یہودی تین طلاق دینے کے بعد بیوی رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے یہ مسئلہ یہودیوں سے شیعوں نے چوری کر لیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد بیوی رکھی جا سکتی ہے، اور یہی چوری کا مال آج غیر مقلدوں کے ہاں بھی برآمد ہو رہا ہے، تو وہ چوری آگے چلی آ رہی ہے. تو پہلی بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ 228 آیت ہے سورہ بقرہ کی، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ جن کو طلاق مل گئی ہے ان کی عدت بیان کی ہے کہ وہ انتظار کرے تین حیض. یہ ایک طلاق کا ذکر ہے، اسی میں آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں ربولاتہن احق بردہن ان ارادوا اصلاحا, کہ ان کے خامدوں کو ایک طلاق رجی کے بعد زیادہ حق ہے اگر وہ روکنا چاہیں. بیوی کی رضا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا. اگر خامد رجی طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے تو بیوی راضی ہو یا نہ رہو, اس لیے خامد کو زیادہ حق ہے کہ پھر رجوع کر کے اس بیوی کو رکھ لے. تو یہ ایک طلاق کا ذکر آیا اس آیت میں 228 نمبر میں. 229 میں پھر اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں الطلاق مرتان. اب دو طلاقوں کا ذکر آیا کہ طلاق دو مرتبہ ہے. جیسے کوئی کہے جا علی راجلان میرے پاس دو آدمی آئے, وہ اکٹھے دو آ جائیں پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دو آ گئے, اور ایک پہلے آئے دوسرا پانچ منٹ بعد آئے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دو آدمی آ گئے. اس طرح کوئی کہے کہ تجھے طلاق طلاق, یہ بھی طلاق مرتان میں شامل ہے, اور کوئی کہے تجھے دو طلاق تو یہ بھی اس میں شامل ہے. امت کا اسی بات پر اجماع ہے. اب دو طلاقوں کے رجی کے بعد بھی فرمایا تھا امساکم بمعروف او تصریحم بإحسان. ابھی تک ان کو یہ حق ہے خاوند کو, اگر وہ روکنا چاہے بیوی کو تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روک سکتا ہے. مثلا اگر رجی ہے تو رجوع کر سکتا ہے, اس میں عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہے, کیونکہ عورت کی مرضی کا دخل نکاح سے پہلے پہلے ہوتا ہے. وہ اس پر لطیفہ یاد آیا, ہمارے ملک میں ایک عورتوں کی تحریک ہے افواہ کے نام سے جو کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. حضرت مولانا غلام غوث صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ اکٹھی ہو کر آئی کہ ہم چاہتی ہیں کہ آپ اسمبلی میں ہیں ایسا قانون پاس ہو جائے کہ مرد کو دوسری بیوی کرنے کی اجازت نہ ہو. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے, تم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو تو مسلمان قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں مانتا, اس لیے یہ نہ پاس ہو سکتا ہے نہ کچھ. ہاں اس کا ایک طریقہ ہے, تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہوگی. میں پوچھا کیا کہ نکاح سے پہلے ساری مرضی تمہاری ہوتی ہے, تمہاری مرضی کے بغیر نکاح؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے لطیفہ سنایا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو ملنے گیا تو وہ سوچ میں تھا بڑی گہری میں. اس نے پوچھا کیا سوچ ہے؟ کماروں کا لڑکا تھا. اس نے کہا کہ شہزادی سے شادی کی سوچ رہا ہوں, شہزادی سے. اس نے کہا کہ سوچ عقل کی ہو, شہزادی سے شادی ممکن بھی ہے؟ اس نے کہا اس میں کون سی بات ناممکن ہے, آدھا کام ہو چکا ہے آدھا رہتا ہے. یہ بڑا خوش ہوا کہ اچھا آدھا ہو بھی چکا ہے کہ ہاں, کہ کیا ہو چکا ہے کہ میں راضی ہوں اس کا پتہ نہیں. تو اس نے کہا کہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سارا اس کی مرضی پر ہے, وہ راضی ہوگی پھر یہ نہ سمجھ کہ آدھا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اس سے پہلے تمہاری مرضی ہے ساری, اگر عورت قبول نہ کرے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے تم آپس میں مشورہ کر لو کہ جہاں ایک بیوی ہوگی اگر وہ دوسرے کا نکاح کرنا چاہے تو عورت کہے گی میں نہیں کرتی. اب عورت کو اختیار ہے نا, وہ نکاح کرے یا نہ کرے. وہاں تو ایک بیٹھی ہو تو دس پیچھے پیچھے پھرتی ہو, حضرت نے فرمایا. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر آپ آپس میں طے کر لیں کہ جہاں پہلی بیوی ہو پھر دوسری وہاں نکاح نہیں کرے گی, تو یہ آپ کی مرضی ہے, پھر وہ دوسری بیوی نہیں ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے سارا حق عورت کا ہوتا ہے, عورت راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. اسی لیے رجت میں یہ فرمایا کہ اس میں دو طلاق کے بعد بھی مرد کو حق ہے, امساکم بالمعروف اور تصریحم بالإحسان, کہ یا تو معروف جانے پہچانے قاعدے سے روک لے, اگر طلاق رجی ہے تو رجوع کر سکتا ہے, پھر عورت کی مرضی کا دخل نہیں, اگر طلاق بائن ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، البتہ اس میں عورت کی مرضی کا بھی دخل ہوگا. یہ دوسری آیت میں دوسری طلاق کا ذکر آیا. اس کے بعد آگے تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اگر اس کے بعد فوراً تیسری دو کے بعد طلاق دے دی تو فا عربی زبان میں تاکید بلا مہلہ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد فوراً طلاق کا لفظ کہہ دیا تو فرمایا کہ اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور جگہ نکاح کرے. اب قرآن پاک نے کس ترتیب سے بیان فرمایا ہے؟ پہلی 228 نمبر آیت میں ایک طلاق کا ذکر ہے، 229 میں دو طلاقوں کا ذکر ہے، اور 230 میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور بتا دیا کہ بس تین طلاقوں کا اختیار ہے. جب میں نے ایک آدمی کو یہ سنائی، وہ بیچارہ طلاق دے بیٹھا تھا تو غیر مقلدوں کے ساتھ آیا میرے پاس، تو میں نے یہ آیت پڑھی فلا تحلن حتا تن کیا زوجن غیرا، تو مجھے جلدی سے کہتا کہ آپ حلالے کے قائل ہیں. میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں. ٹھیک بات ہے کہ حلال جو ہے، اگر تو حلالہ اسی کو کہتے فلا تحلن حتا تن کیا زوجن غیرا، پھر تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. اچھا، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جی یہ لکھتے ہیں حلالہ. اس لیے ایک سوال کا طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. چار سال پہلے کی بات ہے، میں عموماً رمضان کے آخری دو دن اکاڑا میں ہوتا ہوں کیونکہ عید گھر کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے شہر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو چار لڑکے نئے سال میں انہوں نے غیر مقلد بنایا، وہ لشکر میں بھیج دیے، وہاں سے غیر مقلد ہو کر آ گئے. تو ان کے حنفی دوست میرے پاس جہاں میرا بیان تھا لے آئے تاکہ بیان سے پہلے کی بات چیت ہو گئے. اب دو مولویوں کو پتا چلا، وہ بھی ساتھ آ گئے باڈی گارڈ کے طرز پر کہ جو کچھ ہم نے ذہن میں ڈالا وہ نکل نہ جائے کہیں، آ کر بیٹھ گئے. مولوی صاحب بولے جلدی سے کہ جی اگر کوئی شخص ایک مجلس میں تین طلاقیں دے اور پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو پھر طریقہ کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا تھا کہ یہ پڑے کہے گا کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے اور میں شور مچاؤں گا، لیکن میں نے یہ جواب نہیں دیا. میں نے کہا اس کا وہی طریقہ ہے کہ جو تین توہروں میں تین طلاقیں دی ہوں پھر بیوی کو رکھنا چاہے، تو جو وہ طریقہ ہے وہی یہاں ہے. اب یہ تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اس لیے آپ ان کے داغ افتاح میں سوال ہی یہی بھیجا کریں کہ ایک آدمی نے تین طوروں میں تین طلاقیں دی ہیں، اب وہ بیوی اس دونوں بیوی بسنا چاہتے ہیں پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی قرآن و سنت میں کیا صورت ہے؟ اب وہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کریں. وہ ہم سے سوال کرتے ہیں ایک مدرسے کے بارے میں اور پھر اسی پر لوگوں کو بدزن کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی کہتا ہے دوسری جگہ نکاح کریں. کبھی کہتے ہیں کہ جی گناہ مرد کا تھا، سزا عورت کو کیوں؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، کیونکہ آپ بے غیرت ہیں. غیرت والے کو پتا ہے کہ سزا مجھے ملی ہے کہ جس کو میں اپنے دروازے سے ایک قدم باہر نہیں رکھنے دیتا تھا، اب وہ دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے جا کر. تو یہ سزا غیرت والے خاوند کو ہے. ہاں اگر آپ میں غیرت نہیں ہے تو پھر واقعی آپ کو نہیں ہوگی، لیکن اصل سزا اسی کو ہے. اب اندازہ لگائیں، یہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے جواب نہیں دیا، سوال کر دیا سوال پر. میں نے کہا میں نے سنت طریقے کے مطابق جواب دیا ہے. ایک طریقہ جواب کا یہ بھی ہے کہ اگلے پر سوال کر دیا جائے. بخاری شریف میں جو قیاس والا باب ہے اس میں یہی ہے کہ ایک عورت نے حضرت سے حج کا مسئلہ پوچھا باب کی طرف سے. اب جواب تو یہ تھا حضرت فرماتے تو باپ کی طرف سے کر سکتی ہے یا فرماتے نہیں کر سکتی، لیکن حضرت پاک نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس عورت پر سوال کر دیا کہ اگر تیرے باپ کے ذمہ قرضہ ہوتا اور تو ادا کر دیتی تو تیرے باپ کی طرف سے ادا ہو جاتا یا نہیں؟ اس نے عرض کیا حضرت ہو جاتا. فرمایا جس طرح انسانوں کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے اللہ کا قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے تو اسی قسم کا سوال کر دینا تاکہ اگلے آدمی کو بات خود سمجھ آ جائے. یہ تو میں نے کہا سنت طریقہ, آپ حدیث کے منکر ہیں. پھر میں نے دوسری مثال دی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر آج روزے کی حالت میں اگر بیوی سے بوسو کنار کر لے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا. سوال یہ تھا. حضرت نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹ جاتا ہے, نہ یہ فرمایا کہ نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں سیب تھا, فرمایا یہ ہاتھ میں کیا کہ حضرت سیب ہے, فرمایا ذرا مجھے دو. حضرت نے وہ سیب پکڑا اور پکڑ کر سیب یوں ہونٹوں پر رکھ لیا, اپنے مبارک ہونٹوں پر. اب حضرت عمر سے پوچھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں. یہ عرض کیا حضرت ہون لگے دن ٹوٹے گا, کھانے سے ٹوٹے گا نا. فرمایا پھر جو مسئلہ تو پوچھ لیا وہ سمجھ آ گیا یا نہیں. کہ بالکل حضرت سمجھ آ گیا ہے. تو اس لیے آپ جب ان سے سوال یہ بات شروع کریں تو آپ کہیں کہ بھئی تین طلاق جو تین توہروں میں ہے اس کے بعد اگر وہ بیوی آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. اب یہ بھی مجبور ہوں گے یہ لکھنے پر فلا تحل لہتا تن کے ہزار جن گارا, پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اب آپ حلالی ہیں یا حرامی ہیں. تو بہرحال قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ تین طلاقیں جب ہو جائیں تو وہ تین ہی ہوتی ہیں. موضوع کو واضح کرنے کے لیے دو باتیں میں اور عرض کر دوں. پہلا یہ کہ جس طرح ہر مقدمے میں ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعا علیہ ہوتا ہے, بحث میں بھی ایک فریق مدعی ہے دوسرا شائل ہوتا ہے مناظر. مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل ہوتا ہے, جس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے وہ مدعی ہوتا ہے. اس مسئلے میں دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جو ایک کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے, اس کے ذمہ دلیل نہیں. جو دو کو دو کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے, اس کے ذمہ دلیل. جو تین کو تین کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے, اس کے ذمہ دلیل. لیکن جو تین کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے خلاف بول رہا ہے, اس لیے دلیل اس کے ذمہ ہوگی. کیونکہ جو اصل پر چل رہا ہے وہ اصل خود ایک مشکل دلیل ہوتی ہے. ایک بات یہ کہ مدعی یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس میں اختلاف, نقطہ اختلاف کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل ایسا اختلاف ہے جیسا مسئلہ ختم نبوت میں ہمارا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں لا نبی آبادی, حضرت نے فرمایا کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا, وہ صاحب شریعت کہو, غیر تشریح نبی کہو, حقیقی نبی کہو, مجازی نبی کہو, ذلی نبی کہو, برودی نبی کہو, جو بھی تم قسمیں بنا لو نبیوں کی, کسی قسم کا نبی بعد نہیں آ سکتا حضرت. لیکن قادیانی تقسیم کر کے دو حصے کر لیتے ہیں کہ حضرت کے بعد صاحب شریعت نبی تو نہیں آ سکتا لیکن غیر تشریح نبی آ سکتا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا, اس لیے ہمارے ذمہ جو دلیل ہوگی وہ بھی اسی دعوے پر ہوگی. ہم ایسے عام دلائل بیان کریں گے جس میں ہر قسم کی نبوت آ جائے گی کہ بھی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. البتہ قادیانی نے چونکہ دعوے کے دونوں سے کر لیے ہیں اس لیے ان کو اس پر دلیل الگ دینی پڑے گی کہ غیر تشریح نبی آ سکتا ہے, اور اس پر الگ دلیل دینی پڑے گی کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا. اسی طرح اس مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ جب تین کی گنتی پوری ہو جائے گی تو وہ طلاقیں تین ہیں, کب کسی طریقے سے دی جائے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ایک مجلس میں تین دی جائے تو وہ ایک ہوتی ہے, اگر تین توہروں میں تین دی جائے تو وہ تین ہوتی ہے. تو جس طرح قادیانیوں نے ختم نبوت کے مسئلے کے دو حصے کر دیے, انہوں نے اس مسئلے کے دو حصے کر دیے. اس لیے ان کے ذمے دلائل دو قسم کے ہوں گے. ایک میں یہ شرط ہوگی کہ تین توہروں میں دی ہی تین طلاقیں تین ہوں گی, اور دوسرے میں یہ ہوگا کہ ایک مجلس میں دی ہی تین طلاقیں ایک ہوں گی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ بیچارے ان اپنے دعووں پر کوئی دلیل صحیح پیش نہیں کر سکتے. تو اس لیے نقطہ اختلاف سمجھیں. ہم جس طرح ختم نبوت کے بارے میں عام دعویٰ رکھتے ہیں کہ کسی قسم کا نبی بھی جو آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں یہ لا نبی آبادی کے خلاف ہے. اور ان کے ہاں قادیانیوں نے ختم نبوت کے دو مسئلے کے حصے کر دیے ہیں, غیر مقلدوں نے طلاق کے دو حصے کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا, غیر تشریح آ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں غیر تشریح طلاق واقعہ نہیں ہوتی, تشریح واقعہ ہو جاتی ہے. اور یہاں بھی ان سے بات وعدے پوچھے, ان کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ان کے فتاوے چھپتے ہیں نا کتابیں بھی, یہ سوال خود لکھتے ہیں, حدیث پڑھ لی اس کے لفظ دیکھ کر سوال لکھ لیا, پھر جواب میں وہی حدیث لکھ دی. اب پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ دیکھو بالکل حدیث کے مطابق جواب ہے. وہ تو حدیث کو دیکھ کے بنایا گیا تھا نا. اور جب میں سوال کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ لفظ حدیث میں ان کو کہیں ملے نہ, اس لیے میں نے تجلیات میں جو چند سوالات لکھے ہیں ان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے دار الافتاء میں ایک سوال جواب لکھ کے فوسل کرا کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہی کچھ ہے, ایک مرض کی تین طلاق. اب میں نے سوال یہ والا لکھ کیا, یہ کہتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی ہے. ایک غیر مقلد نے اپنی بیوی کو کہا تجھے تین طلاق, مولوی صاحب نے کہا کہ ایک ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا ایک ہوئی ہے؟ کہ ہاں. اس نے کہا نو طلاق. تین ایک ہو گئی, چھ دو ہو گئی اور نو تین ہو گئی. اب وہ دونوں لڑ رہے ہیں, صحیح حدیث سے فیصلہ کریں کہ کیا نو بھی ایک ہوتی ہے یا نہیں. اب یہ قیامت تک ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے. دوسرا سوال میں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے تین مجلسوں میں تین طلاقیں دی, ایک صبح کو, ایک ظہر کے بعد, ایک عصر کے بعد. اب یہ ایک مجلس تو نہیں ہے نا, تین مجلسوں کی تین طلاقیں جو ایک دن میں دی گئی ہیں وہ تین ہیں یا ایک ہے؟ یہ اس کو بھی ایک کہتے ہیں, لیکن اس پر یہ قیامت تک حدیث پیش نہیں کر سکتی. تیسرا سوال میں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے ایک طلاق پیر کو دی, دوسری منگل کو, تیسری بدھ کو, تین دنوں میں دی ہی تین طلاقوں کا حدیث سے صراحتاً ہمیں حکم بتایا جائے. یہ زبانی کہتے ہیں ایک ہوئی, لیکن لکھ کر نہیں دیتے کیونکہ حدیث ان کے پاس ہے نہیں. کل ہی ہمارے یہاں دورہ حدیث کا لڑکا کہہ رہا تھا جی میں یہ سوال لکھ کے لے گیا ان کے مدرسے میں, تو میں نے وہ چٹ دی, میں نے کہا جی اس کی حدیث ہے تو لکھ دے. تو کہنے لگے کہ میں حدیث لکھ کر نہیں دوں گا, زبانی سمجھاؤں گا. میں نے کہا اگر آپ لکھ دیں گے تو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا, مجھے شاید زبانی یاد رہے یا نہ رہے. تو آخر اس نے پوچھا کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا خیر مدارس سے. تو اس نے اٹھ کے دھکے مارنے شروع کر دیا, نکل جا یہاں سے, تجھے میں زبانی بھی نہیں بتاؤں گا. چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک طلاق پہلے ہفتے دی, دوسری دوسرے ہفتے, تیسری تیسرے ہفتے. اب ایک مہینے میں تین ہفتوں میں دی ہی تین طلاقیں, یہ تین ہیں یا ایک ہے؟ اب اس پر یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں, کوئی ان کو کچھ نہیں سوچتا. زبانی کہہ دیتے ہیں کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق واقعہ ہوتی ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو فلا تحلن ہوتا تن کی حزوجن غیرہ. تقریباً 22 صحابہ اور تابعین کے اقوال صرف مسلم ابن ابی شیبہ میں ہے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نہ صرف ایک مجلس بلکہ ایک کلمے سے تین دی ہوئی طلاقیں بھی تین ہوتی ہیں. لیکن آپ حضرات طلباء پڑھ جاتے ہیں ان کو اور گزر جاتے ہیں, وہ شور مچاتے ہیں ایک مجلس کا لفظ دکھاؤ, اس میں مجلس کا لفظ نہیں ہے, آپ گزر جاتے ہیں آگے. اب وہ دو قسم کے ارشادات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ حضرت بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں, اب کیا ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی بھی گئی, فلا تحلن ہوتا تن کے حضوجن گہرا. آپ یہ پیش کرتے ہیں وہ گال مغل چھوڑ میں کہتا ہے ایک مجلس کا لفظ دکھاؤ، ایک مجلس کا لفظ یہ میں نہیں مانتا. اب ایک مدرس کا لفظ یہاں نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ گناہ وہی تین طلاقیں ہیں جو ایک مدرس میں دی گئی. جو تین طوروں میں دی گئی ہیں کوئی امت کا آدمی نہیں کہتا کہ وہ گناہ ہوتا. اب اس میں جو یہ لفظ صحابہ کرام بار بار ارشاد فرماتے ہیں، اشاعت ربا کا وبانت من کا امرات کا فلا تحل حتا تن کے حضوجن وغیرہ، کہ تو نے گناہ بھی کیا خدا کی نافرمانی بھی کی. اب یہ ان سے پوچھے کہ تین طلاق کون سی ہے جس کو گناہ کہا جاتا ہے، تو ایک مجلس کا لفظ اس میں آئے یا نہ آئے، جب اس میں گناہ کا لفظ آ گیا تو وہ وہی طلاق ہے. چنانچہ ساتھ محمود بن لبید کی حدیث نسائی سے رکھ دیں ان کے آگے کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک تشریف فرماتے ایک شخص آیا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دی ہیں. حضرت پر سخت ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے، بار بار فرما رہے تھے کہ میں ابھی زندہ ہوں، تم میں موجود ہوں، اور تم خدا تعالیٰ کی کتاب کا استہزاء اڑاتے ہو، آیات کا مذاق اڑا رہے ہو. اتنی ناراضی کا اظہار فرما رہے تھے کہ حدیث پاک میں ہے ایک صحابی کو درخواست کرنی پڑی کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کی نظروں سے ہٹ جائے اور آپ کا غصہ جو ہے فروغ ہو جائے. اب اندازہ لگائیں کہ جس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا. اللہ کے رسول اس سے اتنے ناراض ہیں کہ ایک صحابی کو عرض کرنا پڑتا ہے کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کا غصہ فروغ ہو جائے. سارے صحابہ اس سے ناراض ہیں، سارے امام ناراض ہیں، لیکن غیر مقدروں کے گھر عید ہوتی ہے، گھی کے چراغ جلتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا. اللہ ناراض ہے، اللہ کا رسول ناراض ہے، صحابہ سارے ناراض ہیں، آئمہ سارے ناراض ہیں، لیکن غیر مقدر خوش ہے کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا اور ہم، یا بلکہ خود جاتے ہیں اس کے پاس کہ بھئی سارے کہیں گے حلالہ، اللہ بھی فلا تحل حتا تن کے حضوج وغیرہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھے وہ تیری مٹھاس نہ چکھے، تو اس کے پاس پہلے قیام نماز ہے. سارے صحابہ بھی یہی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، سارے آئمہ بھی، وہ سارے حلالہ بتائیں گے، حرامہ بتانے والے دنیا میں صرف ہم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رکھ لو اس کو، ساری عمر حرام کرو اور بیوی کو رکھو. میں نے ایک سے کہا کہ تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں جب یہ فتویٰ دیتے ہو. سکھر میں ان کے ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے بارے میں سکھر میں گیا تو عجیب بات سنی کہ جب کوئی آتا ہے نا تین طلاق والا فتویٰ لے کر، تو اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن لا اٹھا کے، مسجد میں بیٹھا ہے وہ قرآن لے آتا ہے بیچارہ، وہ سمجھتا ہے کہ شاید قرآن پاک کھول کے کچھ سمجھائے گا مجھے. نہیں، وہ قرآن سر پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن سر پر رکھ کر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے رہا ہوں، اپنی بیوی کو، اور 20 سال سے دے رہا ہے، ابھی تک طلاقیں ہوئی نہیں کرتی. وہ طلاق کیا ہی، بیوی تمیزہ کا وضو ہو گیا نا، وہ چکلے میں بیٹھ گئی. جب کوئی آتا ہے ادھر فارغ ہوتی دو نفل پڑھنے، کسی نے کہا تھا تو وضو نہ غسل، وضو توڑنے والا تو خاون تھا، فوت ہو گیا اور غسل ٹوٹتا ہی کرتا. وہ سارا دن یہی کام رہتا اور اس کے بعد پھر جناب نفلوں کی نیت مانگ لیتی. کسی نے کہا کہ وضو، اس نے کہا کہ وضو تو خاون سے ٹوٹ رہا تھا نا، دوسروں سے کہا وضو ٹوٹ رہا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی فرمایا اور صحابہ اس جگہ پر جہاں یہ فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی کو تین طلاقیں بھی پڑ گئی، اور یہی آیت پڑھتے ہیں فلا تحل حتا تن کے زوجن غیرہ، تو یہ یقین اسی طلاق کے لیے ہے جو گناہ کے طریقے سے دی جائے گی. اسی حضرت محمود بن نبیر رضی اللہ حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر تین ایک ہوتی تو حضرت کبھی غصے نہ ہوتے، پورے ذخیرے حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت نے ایک طلاق سن کر غصے ہوئے. تین پر غصہ ہی تو بعد میں فرمانے لگے. میں ماری ایک جگہ گیا تو وہاں قریب مسجد ہی میں نماز پڑھنے گیا تو دو مقدی تھے, ایک امام تھے اور تھے وہ غیر مقدی. ایک سال کے بعد جانا ہوا تو امام ایک اور پیچھے گیارہ مقدی. تو میں نے گھر آ کر بات کی کہ مولوی صاحب اچھے محنتی معلوم ہوتے ہیں, آخر ایک سال میں گیارہ آدمی غیر مقدم کر لیے, نو آدمی. اور تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں مولوی صاحب کی کوئی محنت نہیں, سارے طلاق والے ہیں, کیونکہ اور کسی جگہ ان کو پتہ ملتا نہیں, اس لیے بیچارے پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے پتہ مل جائے گا, چلو وہاں چلے. اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک تو یہ گناہ کا لفظ جو روایات اور احادیث میں آ رہا ہے, دار قطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. تو چونکہ حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے, حضور پاک نے فرمایا کہ رجوع کر لو, پھر اگر طلاق دینی ہو تو ایسے پاکی میں دینا جس میں صحبت نہ ہوئی ہو. تب نے کوئی ہونا لہدا تو ہننا کا یہی مطلب بیان حضرت نے فرمایا. اب حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت اب میں نے ایک طلاق دی تھی, آپ فرما رہے کہ رجوع کر کے پھر طلاق دینا, اگر میں نے تین دی ہوتی پھر؟ حضرت نے فرمایا پھر تجھے گناہ بھی ہوتا اور بیوی تو سے جاتی. ایک تو جن احادیث میں گناہ کا لفظ آتا ہے یہ تم سے ایک مدرس کا لفظ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لفظ دکھاؤ, اس میں ایک نے اس کا نہیں, یہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں اس کو. تو میں نے بتایا کہ جس میں گناہ کا لفظ موجود ہے, گناہ اسی تین طلاقوں کو کہتے ہیں جو ایک مدرس میں یا ایک کلمے سے دی جائے. دوسرا, تقریباً 16 صحابہ اور کئی ایک تابعین عبد الرزاق ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایسی عورت جس سے نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی, غیر مدخولہ, اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کو حضرت تین طلاق دی گئی ہے, کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے پھر یہی کہا کہ گناہ بھی ہوا اور اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے. اب جو غیر مدخولہ ہے اس کو ایک مجلس بھی نہیں, ایک لب کلمے سے تین طلاقیں کرتی ہیں, کیونکہ اس کا مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اس کو ایک طلاق دی تو اب وہ ایک ہی بہن ہو گئی, اس کے بعد اب نہ نکاح میں ہے نہ عدت میں ہے. اور طلاق واقع ہوتی ہے عورت یا نکاح میں ہو یا عدت میں ہو. تو اگر اس نے اسے یوں کہا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق, تو وہ پہلی طلاق سے باہر ہو گئی, دوسری اور تیسری طلاق کے وقت وہ محلے طلاق تھی ہی نہیں. اس لیے غیر مدخولہ کو تین طلاق پڑھنے کا ایک ہی صورت ہے کہ اکٹھا کہا جائے تجھے تین طلاق, ایک لگے سے بھی اگر الگ الگ کہا جائے تو پھر اس کو ایک طلاق پڑتی ہے, لیکن اکٹھا کہہ دیا جائے کہ تجھے تین طلاق تو پھر تین ہوتی ہے. اب دیکھو ایک روایت میں ایک مجلس کا لفظ نہیں ملے گا, لیکن غیر مدخولہ جو عورت ہے اس کو ایک مجلس نہیں تین طلاقیں ایک کلمے کے سوا ہو سکتی نہیں, کوئی شرط ہے نہیں امت میں کسی کی ہوگی. تو اس لیے یہ ساری روایات جو ہے, پہلی میں نے وہ گناہ والی روایت کا عرض کیا, جتنا بھی صحابہ نے فتوا دیا ایک صحابی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا. اگر ایک صحابی کا کوئی انکار دکھا دے صحیح سمجھ سے تو ہم ایک لاکھ روپیہ فی روایت انعام دیں گے. ایک تابعی کا صحیح روایت سے انکار دکھا دے تو ہم ایک لاکھ روپیہ انعام دیں گے. اس طرح تابعین نے فتوا دیا, کسی تابعی نے اس پر انکار نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ صحابہ یہ آج پڑھ رہے ہیں, صحابہ نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا, یعلمہمل کتاب والحکمہ, اور یہ غیر مقلد مولوی سے پڑھتے ہیں. جنہوں نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا. ہم سناتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن پڑھا ہے, وہ اس آیت کو گناہ والی طلاق پر اور غیر مدخولہ کی طلاق پر فٹ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا ہم ایمان تھوڑا کرنا تھوڑا کرتے ہیں, ہمارا عبداللہ بہادر کہتا ہے کہ یہ شامل نہیں ہوگا. ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کے ارشادات سناتے ہیں کہ جب ان سے غیر مدخولہ کے بارے میں بھی اور گناہ والی طلاق کے بارے تین طلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے باقاعدہ یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اب یہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کرے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی عبداللہ بن عباس کا کلمہ پڑھا ہے, ہمارا ڈیرا غالی خان میں عبداللہ ہوا, وہ کہتا میرے طلاق ایک ہوتی, ہم کیسے عبداللہ بن عباس کو مان لیں. حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ہے, ان نے بھی یہی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. اور کسی ایک صحابی کا کسی ایک تابعی کا آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کا اس پر انکار نہیں, لیکن غیر مقلدین بالکل نہیں مانتے اس بات کو. قرآن کی بات ہے, قرآن کی تشریح اللہ کے نبی کی احادیث اور صحابہ سے ہو رہی ہے, تابعین سے ہو رہی ہے, امت کے اجماع سے ہو رہی ہے, لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کے پاس ضد ہے اور کوئی چیز نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم نے آج کل دنیا کے فیشن کو دیکھنا ہے. میرے ہم عمر اور بھی بیٹھے ہیں یہاں, مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسے طلاق کا واقعہ بہت کم پیش آتا تھا. کیوں؟ وہ بہت ڈرتے تھے کہ اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا پڑے گا. جب سے انہوں نے یہ کھلی چھٹی دے دی ہے نا, اب دیکھو اتنے واقعات ہو رہے ہیں, اتنے واقعات ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ اللہ کے ساتھ نبی اور نبی کے صحابہ اتنا آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور تم پھر فتوا دے دیتے ہو؟ کہنے کا ہم تو اس لیے دے دیتے ہیں کہ اگر نہ بھی دیر ہو رہی ہے کٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی چار پیسے مل جاتے ہیں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ان کو ان کا کیا ہو جاتا ہے, ان کا تو کچھ بھی نہ چھوڑا آپ نے. اگر آپ فتوا نہ دیتے پھر وہ اکٹھے رہتے تو کم کم یہ سمجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے, لیکن آپ کے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر تک انسان کو لے جاتا ہے. تم کہتے ہیں کہ نکاح اس کا باقی ہے, ہم کہتے ہیں تم نے ایمان بھی نہیں لیا اس کا. اس لیے ان لوگوں نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے یہ کہیں بھی نہیں. ایک دفعہ 168 ہے جب ان کے پاس وہاں مناظرہ تھا, پہلے چینل پر ہم دے دیا, اب جان چھڑے. جب دیکھا کہ اب جان نہیں چھوڑتی تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر نہیں کرنا مناظرہ تو آپ تحریر طور پر لکھ دیں کہ ہم نے چینل دیا تھا واپس لیتے. اب نہ جان چھوڑے, آ کر ہم ان کی مسجد کے دروازے پر چار بجے لے گئے, دو چار بجے کھڑے کر کے ہم نے سپیکر اوپر لگا دیا, اوپر میں کھڑا ہو گیا, لوگ سارے بیٹھ گئے. اب میں نے کھڑے ہوتے یہاں سے شروع کیا کہ دیکھو جی, یہودیوں کا مذہب ہے کہ ہزار طلاق بھی میرے بیوی رکھ سکتے ہو, اسلام کہتا ہے تین کے بعد نہیں رکھ سکتے. میں یہ بتانے والا ہوں کہ ہمیں اسلام کی بات ماننی چاہیے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہدیوں والی ماننی چاہیے. اب جب یہاں سے میں نے شروع کیا یہ بھاگ دو تین آئے کہ بھی ہم آ رہے ہیں, بس آ رہے ہیں آ رہے ہیں. اب کھڑے ہو کر شور کیا مچایا کہ ایک پہر میں ایک طلاق دینا سنت ہے, سارے اسٹیج پر کہیں ایک طلاق دینا سنت ہے, ایک طلاق دینا سنت ہے. میں نے کہا ایک ایک لکھ کے بھیج دو میرے پاس تو سنت پوری ہو جائے. جتنے والے سب آنے ہوئے نا تو ایک ایک طلاق لے کے بھیج دو تاکہ سنت پوری ہو جائے, پھر آگے مناظرہ شروع کر دیں. جو بھی بھیجے میں نے کہا آپ سنت پوری مانتے. اب مغالتا عوام کو کیا دیتے ہیں کہ حنفی فقہ میں بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ تین طلاق دینا گناہ ہے. تو جب گناہ ہے تو واقعہ کیسے ہوگی؟ تم لوگ کو گناہ نہیں کہتے. ہم اس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ حیض میں طلاق دینا بھی گناہ اور حرام ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، صرف ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا تھا. اب غیر مقدم میں بھی اختلاف ہے، کچھ تو باقیوں کے ساتھ ہے، کچھ ابن تیمیہ کے ساتھ ہے. اس لیے تجلیات میں میں نے یہ سوال اسی پر بھی لکھا ہے کہ ایک غیر مقدم سعودیہ گیا ہوا ہے، اس نے وہاں سے بیوی کو طلاق لکھی. اب جب طلاق پہنچی تو بیوی حالت حاض میں تھی، اب ان کی لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہتی ہے جب طلاق ملی اس وقت حاض کا اعتبار ہوگا، وہ کہتا ہے جب لکھی تھی اس وقت اعتبار ہے. فقہ کو چھوڑ کر حدیث شریف انہوں نے کہ جب لکھی گئی تھی اس وقت طلاق ہوگا، طلاق حاض کا اعتبار، یا جب اس کو پہنچی اس وقت ہوگا. فقہ تو کہتی ہے نا کہ جب لکھی گئی اس وقت حاض کا اعتبار ہوتا ہے، وہ حرام اور گناہ ہوگی. لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے. حدیث سے میں نے کہا ہمیں ذرا ثابت کر کے دکھاؤ، تو دیکھو حاض میں طلاق دینا حرام ہے لیکن طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. ایسی پاکی میں بھی طلاق دینا حرام ہے جس میں ایک دفعہ ثبوت ہو چکی ہو. وجہ یہی ہے کہ اس سے عدت میں گڑبڑ ہوگی. حاض میں طلاق دی تو اب سوال ہوگا یہ حاض عدت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عورت کو پریشانی میں ڈال دیا نا. ثبوت کے بعد طلاق دی تو اب یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ حاملہ ہو گئی. اب یہ مسئلہ بنے گا بیچاری کے لیے کہ اب مدت جو ہوگی عدت وہ وجہ حمل سے ہوگی یا حیض سے ہوگی. تو پریشانی ہوئی نا، اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا تب میں کوئی ہونا نہیں عدت ہی نا. لیکن اگر ایسے تہر میں طلاق دے بھی جس نے ثبوت کر چکا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق واقع ہو جائے، تو اسی طرح یہ طلاق جو ہے تین دفعہ اگر دی تو ٹھیک ہے، شرعی طریقہ نہیں تھا، لیکن طلاق واقع ہو جائے. اب اس میں ہم ایسے پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک سے آپ کو تفصیل دکھائیں کہ اگر ایک مرض میں تین دی جائے تو ایک واقعہ ہوتی ہے، قرآن اس پر ان کو کچھ نہیں دیتا. بلکہ قرآن پاک سے صحابہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں یہ تعداد حدود اللہ فقط ظلم نفسا، کہ جس نے حد سے آگے گزر گیا، حد تو یہ اتنے ایک طور میں ایک طلاق دی گئی، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. اگر وہ ایس نہیں تو ظلم کیا ہوا، وہ تو بیوی پھر لے کے بیٹھ گیا. ضرور تو جب ہی ہوگا نا کہ ہم توڑ گیا ہے، اب اس چیز کو سزا ملے گا کہ اگر اس کو رکھ نہ سکے. اسی لیے ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو خدا سے ڈرتا تو پھر تیرے لیے کوئی راستہ نکلتا، تو خدا سے نہیں ڈرا اس لیے اب تیرے لیے کوئی راستہ نہیں. گناہ بھی ہوا اور بیوی کو تین طلاقیں بھی ہو گئی. اب یہ جو قیاس ہے کہ چونکہ طریقہ غلط ہے، غلط طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جو علم ملتحدین نے صحیح قیاس کیا ہے اس قیاس کو تو یہ نہیں مانتے. یہ قیاس نے رازیوں سے چوری کی ہے. رازیوں نے یہ کہا تھا کہ غلط طریقے سے طلاق دی ہوئی واقعہ نہیں ہوتی. قیاس کس پر کیا تھا؟ کہ غلط طریقے سے کوئی نماز شروع کرے تو نماز شروع نہیں ہوتی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح الاثار نے اس قیاس کی بدلیاں اڑا دی. فرمایا کہ قیاس ہی غلط ہے تمہارا، طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے، اس لیے نماز کے داخل ہونے پر قیاس کرنا غلط ہے، نماز کے خارج ہونے پر قیاس کرنا. اور نماز کے داخل ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ صحیح طریقے سے داخل ہوگا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. لیکن اگر خارج کرنے کا ہونے کا طریقہ ہے، صحیح طریقے سے نماز سے نکلے گا سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، تو نماز سے بھی نکل گیا بلا ہوگا. لیکن اگر اس پر بھاگ گیا یا کوئی بات کر دی یا کوئی اور ایسا کام کیا جو نماز کے خلاف ہے، تو یقیناً پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نماز سے نکل گیا اور اس کو گناہ بھی ہوا. تو اس لیے جس طرح نماز سے نکلنے کے دو طریقے ہیں، ایک صحیح شریعت کے مطابق اس میں انسان نماز سے بھی نکل جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا. اس طرح طلاق کے دو طریقے ہیں، ایک شریعت کے مطابق طریقہ، ایک تہر میں ایک طلاق دی جائے، اور دوسرا یہ کہ غلط طریقے سے دی جائے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ساتھ گناہ بھی ہوگا. اب اندازہ لگائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قیاس تو ان کو اچھا نہیں لگتا، امام شافعی کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا،
امام مالک کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، امام احمد کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، راہیوں کا قیاس اچھا لگتا. اور پھر کبھی نہیں بتاتے کہ یہ وہ قیاس ہے راہیوں کا جس کی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دجیہ ڈالی تھی تیسری صدی میں، اور آج تک یہ سارے مل کر راہی اور یہ اس کو رفع نہیں کر سکے. تو بہرحال قرآن پاک میں جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے جو سب اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے. یہ بھی یاد رکھے کہ یہاں حنفی اور غیر مقلد کا اختلاف نہیں ہے، اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدوں کا اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے. اب یہ صحیح بخاری شریف ہے جس کا بڑا نام لیتے ہیں بیچارے، صفحہ 791 جلد 2 پر باب ہے، امام بخاری نے باندھا باب من اجازت تلقات صلات، تین طلاقوں کے جواز کا بیان، کیونکہ وہ امام بخاری شاہد رحمۃ اللہ کے متعلق ہے، ان کے ہیں تو تین طلاق کبھی دو سے گناہ بھی نہیں ہوتا اور تینوں ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ باب باندھا ہے، اس میں پہلی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اجلانی والی لائے ہے، لیان کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لیان کیا، ان نے بھی قسمیں کھا لی، بیوی نے بھی قسمیں کھا لی. اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ میرے مقابلے میں بیوی نے بھی قسمیں کھائی ہے، حضرت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا، ان کے دل میں یہ آیا کہ اب یہ کہیں پھر صلح کی کوشش نہ کرے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ تجھے تین طلاق، تب لائی یا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے فیصلے سے پہلے تو یہ ایک مجلس میں ایک ہی طرح تین طلاق ہوئی. کیوں؟ حضرت ابو الدرداء صحابی کو پتا تھا کہ تین طلاق کا ایک میں سے دی جائے اس کے بعد نہ اللہ تعالیٰ صلح کراتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلح کراتے ہیں، نہ کوئی صحابی صلح کراتا ہے نہ کوئی امام صلح کراتا ہے. اس لیے نے فوری طور پر یہ کہا کہ تجھے تین طلاق. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے یہ بات بالکل غالب تھی، ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا. اس صلح سے بچنے کی ایک صورت صحابہ کے ذہن میں تھی کہ ایک دفعہ تین طلاقیں کہہ بھی جائیں گی اب تو اللہ تعالیٰ بھی صلح نہیں کرائیں گے، اللہ کے رسول کا بھی صلح نہیں کرائیں گے. دوسری حدیث حضرت رفاعہ کرزی والی ہے، ان کی بیوی حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اب مجھے میرے خاندان میں تین طلاقیں دی ہیں. میں سے روز بعد آتے کہیں بتا کا لگ جاتا ہے، کہیں طلاق کا سلاسن ہے، کہیں آخر تفریح تفریح کا بھی سلاسن ہے. علماء نے اس پر عظیم بات لکھی ہے کہ یہ ساری حدیثوں کو محدثین صحیح مانتے ہیں. کس لیے؟ کہ جس طرح بھی تین طلاقیں ہوں گی، خواہ بتا سے ہو جائے، طلاق کا سلاسن سے ہو جائے، آخر تو سلاح تین ہی ہوتے ہیں. تو اس حدیث کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو لوگ بھی لوگ وہ تین کے واقعہ سے لے کر گرائے تھے کر رہا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں لائے. ہم دیکھیے وہ عورت بیچاری حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنی پریشانی بیان کر رہی ہے. حضرت میرے خان نے مجھے تین طلاقیں دے دی تھی، میں نے عبد الرحمان بن زبیر سے نکاح کیا، اب وہ اس قابل نہیں تھا، ان لوگوں کا حد بات سعودی حاضا اس طرح ہے کپڑے کی طرح، اب اگر وہ مجھے طلاق دے اور پھر میں پہلے خامن سے نکاح کر لوں تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب توجہ ذرا فرمائیں، اللہ کے آخری پیغمبر رحمۃ اللہ العالمین ہے، اس کی پریشانی حضرت کے سامنے ہے. آخر عورت جو ہے یہ انتہائی پریشانی میں ایسی بات کہہ سکتی ہے. اگر حضرت پاک کے خیال میں تین طلاق کی کوئی صورت بھی ہوتی جس میں رجوع کا اختیار ہوتا تو حضرت تفصیل پوچھتے کہ کس طرح دیکھ، تاکہ اس عورت کی شاید پریشانی اسی سے ختم ہو جائے. اس سے پتا چلا کہ تین طلاق کے بعد کوئی صورت حضرت پاک کے ذہن میں تھی نہیں زیرے سے، ورنہ ناممکن ہے کہ حضرت پاک کو سارا سلا پوچھتے، کچھ پریشانی کا علم ہے، وہ پوچھتے کہ اگر دو ہے تو پھر ایک ہے، یوں ہے تو پھر تین ہے. لیکن حضرت پاک کے ذہن میں اور صحابہ کے ذہن میں یہ تصور تک نہیں تھا، تو تین طلاق کی کوئی قسم نہیں آتی ہے جس کے بعد عورت کو واپس دیا جا سکتا ہے. اب جو صحیح بخاری شریف میں جو دلائل ہے وہ ان کے خلاف ہے, اور ایک روایت بھی صحیح بخاری سے ہی اپنے حق میں پیش نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ جو میں نے چار پانچ سوال دیے ہیں ان میں سے ایک کی حدیث بخاری سے نکال دو, ہم 10 لاکھ روپیہ پھر دوسرے کو انعام دیں گے. نہ خنجر رکھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. اب مسلم شریف ہے, اس میں بھی یہی حدیثیں ہیں. ابو ذر غفلانی والی بھی, ابو دردا والی بھی ہے, حضرت عائشہ والی بھی ہے, اس کے علاوہ ایک اور ہے حضرت ابن عمر کے حیض میں طلاق دینے والی. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مسلم شریف میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حیض میں طلاق دی ہے, تین طلاقیں دی ہیں, اب کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا, گنا بھی ہوا اور بیوی باندھ ہو گئی. کہ حضرت عبداللہ نے عمر نے طلاق دی تھی, حضرت نے فرمایا تھا رجوع کر لو, حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دی تھی, تم نے تین دی, اس لیے اس کو تو حق دیا ہے لیکن تمہیں حق باقی نہیں رہا. اب زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کا ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ صفحہ 470 اور 478 ہے جلد اول مسلم کا, اور تین طلاق والی یہ صفحہ 463 جلد اول پر. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی, عمر فاروق کے اگر بھائی 2 سالوں میں ایک ہوتی تھی. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جن میں ان کے لیے ڈھیل تھی, اس لیے اب جو انہوں نے جلد بازی کیا ہم یہی جلد بازی ان پر نافذ کرتے ہیں. ملتان میں میں تقریر کر رہا تھا اسی مسئلے پر, انہوں نے کیا کیا, مسلم شریف کا یہ صفحہ چھوٹ چھوٹ کرا کے تقریر میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہ 2-4 پرچے میرے کو کہا آپ نے آگے پرچے, اب مطلب کیا کہ ہم شور مچائیں گے کہ ہم نے سوپسٹر تقسیم کیا تھا, کوئی جواب نہیں دیا. تقریر میں جواب میں بہت نقصان دیا کرتا ہوں جو چاہتا رہا. میں نے کہا بھی دیکھو یہ بھی کہتے ہیں کہ تین توہروں میں تین طلاقیں ہوں تو تین ہوتی ہیں, ایک مجلس میں ہوتی ہے تو پھر ایک ہوتی ہے, یہی کہتے ہیں کہ جی ہاں. میں نے کہا جو مجلس مسلم کا صفحہ بھیج رہے ہیں ایک مجلس پر 12 لگاؤ 1 لاکھ روپے ہمارا, اس میں سرے سے ایک مجلس کا لفظ ملیں گے. اب بابا وہ کہیں کہ بھی لگاؤ 12, کیونکہ تم تو ایک مجلس پیش کرنا چاہتے ہو نا, دلیل تمہاری جب بڑھے گی اس میں ایک مجلس کا لفظ ہے نہیں دکھا سکے, آخر وہ باقی سے لے کے چلے گا. تو اس میں سرے سے ایک مجلس کا لفظ لو, پھر نہ وہ حدیث کی کوئی قسم ہی نہیں, نہ وہ قول رسول ہے, نہ وہ فعل رسول ہے, نہ وہ تقریر رسول ہے کہ حضرت کے سامنے یہ بات ہوئی اور خاموش رہے. حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے لیکن بیچارے اس کو اٹھاتے ہیں. ایک دن ایک میرے پاس آ گیا, مسلم شریف کرنے والی ہاتھ میں نہیں آ گیا, چہرے پر بڑا غصہ, دو آدمی اور ساتھ, میں درس گاہ میں بیٹھا تھا. سمجھا کیوں کہتا ہے کہ ایک میں اس کی تین طلاق کے بعد حلالہ ہوتا ہے, میں اس کے چہرے سے اندازہ لگا. میں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا, کیوں کو کہتا ہے؟ میں نے کہا ہم کیوں کو, یہ مسلم ایسی آئی ہے. میں نے کہا تو پورا مسلم ہے آدھا, میں پورا ہوں. میں نے مسلم کا صفحہ 491 صفحہ نکالا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت پاک کے زمانے میں ہم تا کرتے رہے, ابو بکر صدیق کے زمانے میں کرتے رہے, حضرت عمر کے بعد 2 سالوں میں متا کرتے رہے, پھر حضرت عمر نے متا سے منع فرما دیا. تو میں نے کہا تو پورا مسلم بن. حضرت کا دور نبوت کتنے سال ہے؟ 23 سال. 2 سال صدیق کے عمر کے کتنے ہو گئے؟ 25. اور 2 عبادت سارا کر کے مرکز کتنے ہوگا؟ میرے ساتھ تو نہ حلالہ کرا تو 27 سال موتا کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ 27 سال موتا کرواتی رہے اس کے بعد لے لو پھر تاکہ دونوں رواتوں پر عمل ہو جائے اور پکے راہی بنو. اب جب میں نے یہ دکھائی میں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ ہے جب میں آپ راہی بننا ہے تو پورے بننا چاہیے نا. ویسے حضرت ماں جی نے تو لکھا کہ موتا پر انکار بھی جائز نہیں ہے اور ایک جگہ لکھا ہے کہ موتا اہل مکہ کا فعل ہے اسی حضرت ماں جی نے. تو مقصد یہ ہے کہ اب اس حدیث کا یہ جو مطلب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے پزمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی بیوی حلال رہتی تھی اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی بیوی حلال رہتی تھی حضرت عمر کے اگر دائی دو سالوں میں بیوی حلال چھوڑی جاتی تھی حضرت عمر نے اس حلال کو حرام کر دیا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرنا یہودیوں کے احبار اور رحبان کا طریقہ ہے. خلیفہ راشد کیسے حرام کو حلال کر سکتا ہے یا حلال کو حرام کر سکتا ہے؟ اگر انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تو پھر ان کو خلیفہ راشد کیسے مانا جائے گا؟ قرآن نے بتایا کہ یہ تو توپرا آبار رحبان ایسا کام کرتے تھے خلیفہ راشد کیسے کرے گا؟ اور پھر تو جلدی آپ نے اسی میں جو اپنے سوالات لکھے ہیں آگے میں نے سوال لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے آپ کے خیال میں خدا کے حلال کو حرام کر دیا اب صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے یا اللہ کے ساتھ رہے رسول کے ساتھ رہے؟ وہ ہے کہ تمام صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے. کلمہ نبی کا کرتے تھے بات عمر کی مانتے تھے کیا تھا. اب حضرت عثمان عمر رضی اللہ عنہ سے وصال ہو گیا چلو اس وقت تو آپ مانیں گے شاید صحابہ نے تکیہ کیا ہوگا ڈرتے ہوگا حضرت عمر سے لیکن وصال کے بعد تو ڈر نہیں تھا نا. حضرت عثمان کے زمانے میں سارے صحابہ حضرت عمر کے فتوے پر چلتے رہے یا آپ کے خیال میں ہمارے سن کے فتوے پر؟ ایک اور بھی نہیں ملتا حضرت عمر کی مخالفت میں. حضرت علی کے زمانے میں بھی سارے صحابہ معاذ اللہ آپ کے خیال میں اللہ رسول کو چھوڑ کر حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے. بعد میں چار امام جو آئے وہ ساری حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے. تو یہ سوچ رافضی کی طرح سکتی ہے سننے کی کبھی ہو سکتی ہی نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے خود اس مطلب کو واضح فرما دیا. مصنف ابن ابی شیبہ نے مانورات جمعیت میں نقل کر دی ہے. اصل میں یہ غار مدخولہ کے بارے میں ہے. ابو داؤد میں لکھ گئے حدیث میں غار مدخولہ. نسائی میں باب ہے ابن ابی شیبہ میں باب ہے. سن کو باقی انہیں حدیث میں لفظ ہے کہ جو غیر مدخول عورت ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. ابن ابی شیبہ عبدالرزاق میں پوری وجہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ غیر مدخولہ کو اگر 31 طلاق دی جائے تو 3 انتقال 3 اور اگر الگ الگ دی جائے تو طلاق الگ الگ ابن ابی شیبہ میں اور عبداللہ کو تو انتقال اس طرح کے الفاظ ہیں. تو پھر وہ 152 ہو جائے گی اور 2 آ جائیں گے. اب اس پر پھر توجہ فرمائے کہ غیر مدخولہ کو 3 طلاق دینے کے 2 طریقے تھے. ایک یہ کہ اسے کہا جائے تجھے 3 طلاق یہ 3 ہی ہوتی ہے. ایک یہ کہا جائے تجھے طلاق الگ الگ الفاظ سے یہ چونکہ وہ 1 طلاق سے 52 ہو جاتی ہے نہ تو 2 طلاق کے وقت محلے نکال رہی تھی جیسے کسی کی بیوی جا رہی ہو اور آپ بیٹھے کہتے رہے طلاق واقعہ ہوگی وہ تو کسی کی حکم اس کی رہی نہیں اس کے بعد میں دیکھنے ہے میں نکال لیا. اب اسی پر توجہ فرمائے. حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی اس کام میں جس میں ان کے لیے ڈیل تھی. اور ڈھیل کا طریقہ کیا تھا؟ اسے کہا جائے طلاق. اس میں بعد میں نکاح کی گنجائش ہے. وہ پھر سوچے کہ بھی اگر نکاح کر لے تو 2 طلاق ہی ہے نا میرا جا تو نہیں گئی نا. اور بند بازی کا طریقہ کیا تھا؟ اسے کہا جائے تجھے 3 طلاق اس کے بعد کوئی عناط نہیں کوئی سر گزار کا موقع نہیں. تو اصل بات کیا نکلی کہ حضرت کے زمانے سے لے کر جب سن لیا تھا حضرت سے کہ ایک نظم کو انطلاق دینا گناہ ہے, تو اگر کوئی غیر مدخولہ کو طلاق دیتا تو انت تجھے طلاق 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 میں لگا سکے. اور ایک ہوتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے زمانے میں خوب فتوحات ہوئی, بہت سی رینڈیاں ہوئی, بہت سے لوگ نام اس کو کہنے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق, یوں کہیں گے تجھے تین طلاق. یہ تھا وہ جلد بازی کا طریق. جب حضرت عمر رضی اللہ نے یہ دیکھا تو پھر اس کو نافذ فرما دیا. حضرت یہ جو میں نے تشریح حضرت ابن عباس سے خود نقل کی ہے, اس میں کوئی اعتراض نہ حضرت عمر پر ہے نہ صحابہ پر. یہ مسئلہ کہ اس کو کہا جائے تجھے تین طلاق, اس کا حکم جو حضرت عمر نے بیان کیا یہی حضور پاک کے زمانے میں تھا, یہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا, اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے. اور یہ کہ تجھے طلاق طلاق طلاق, یہ اس کو اوٹ ہوگی غیر مدخولہ کو, یہی حکم حضرت کے زمانے میں تھا, یہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا, یہی صحابہ کے سارے زمانے میں رہا, اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے. اس تشریح سے پتا چلا کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا صحابہ کرام نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا, شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلا. ہاں طلاق دینے والوں نے طلاق کا طریقہ بدل دیا. طلاق دینے کے دو طریقے تھے, ایک جو جلد بازی کا تھا اور ایک جس میں دین تھی. ان کے لیے حضرت کے زمانے میں طریقہ وہ تھا جس میں دین تھی, طلاق طلاق طلاق, اور وہ تو صدیق کے زمانے میں بھیڑ والا طریقہ تھا. اب نام اس لوگوں نے جلد بازی والا طریقہ اختیار کیا, تو جو طریقہ اب اختیار کیا اسی حکم کو حضرت نے نافذ کروا دی. اب صحیح مسلم میں اس قول کے علاوہ, اب جب میں نے ایک کو ابو داؤد شریف سے دکھایا, سنن کبری بیہقی سے دکھایا, ابن ابی شیبہ سے دکھایا, اور اس عبدالرزاق سے کہ غیر مدخولہ کے بارے میں گیا, نسائی میں باب یہی ہے, تو مجھے کہنے لگا کہ یہ چار کتابوں میں ہے نا, مسلم میں تو نہیں نا. تو میں نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدد کے لیے ہے, تو جمی ان کا لفظ صرف عبدالرزاق میں ہے, کسی اور کتاب میں نہیں. وہاں اپنی مرضی پر آتے ہیں تو ایک کتاب سے مانتے ہیں, اور یہاں پہ مرضی دل نہیں چاہتا تو چار پانچ کتابیں نہیں مانتے. ہم دونوں کو مان رہے ہیں, تو اس لیے ان کے ہاں عادت ہے اصل میں حدیث کے انکار کی. اب ترمذی ابو داؤد شریف کی طرف آ گیا, سیاست میں یہ ہے امام ترمذی بھی اور ابو داؤد کی اطلاع کے بتا کے بعد میں حضرت رکانہ کی حدیث لائے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ایسا لفظ بولا جس میں نیت ایک ہی بھی ہو سکتی تھی, تین کی بھی ہو سکتی تھی. اب نیت تو دل میں تھی, زبان پر نہیں آئی. تو حضرت نے پوچھا کہ وہ ماں عرب کا بے ڈالے کا تیرا ارادہ کیا تھا, نیت کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا واللہ ما عرب تو اللہ گا تھا, خدا کی قسم میرا ارادہ ایک تھا. حضرت نے دوبارہ پھر قسم لی, پھر انہوں نے عرض کیا واللہ ما عرب تو اللہ گا تھا, خدا کی قسم میرا ارادہ ایک طلاق کا. اس حدیث سے سمجھے کہ تیر کو لفظ زبان تک زبان تک نہیں آیا, ایسا لفظ بولا جس کی صرف دل میں تیر کی نیت ہو سکتی تھی, پھر بھی تیر واقع ہوتی ہے. وہ زبان تک نہیں آیا, کسی کاغذ پر لکھنا تو خدا, زبان پر تیر کا لفظ نہیں آیا. زبان پر ایک ایسا لفظ آ گیا جس کی دل میں نیت تیر طلاق ہو سکتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہاں بھی قسمیں لے رہے ہیں. اب جو تلوار نیام میں کاٹ رہی ہے, اندر دل میں جو لفظ کاٹ رہا ہے طلاق کو ختم کر رہا ہے, تو جب زبان پر آئے گا پھر تو نہیں کاٹے گا بھی. تو اس لیے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ حضرت نے قسم لی اس بارے میں, تو یہ بھی ہماری بالکل واضح دلیل ہے. ابن ماجہ میں باب اور بغداد باب طلاق کی وجہ سے واحد حضرت فاطمہ نامی ایک عورت کا واقعہ ہے. مسلمانوں میں تو الفاظ ہیں کہ میرے قوم نے مجھے تین طلاقیں دی. البتہ بعض کتابوں میں ابن ابی شمید سراس تکلیقات کا لفظ ہے, بعض میں بتا کا لفظ ہے, بعض میں طلاق سلاسل کے الفاظ ہیں. لیکن میں نے پہلے بخاری والے حدیث کی نقل کر دیا تھا کہ علماء نے اس کا مطلب یہی لکھا ہے کہ یہ سارے الفاظ اس لیے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے حکم میں امت میں کبھی فرق ہوا ہی نہیں، اس لیے ان پر کبھی جھگڑا نہیں کیا گیا کہ یہ لفظ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ تو چونکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر ایک دفعہ سلاسل کہا یا طلاق 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 کہا یا اور ایسا لفظ بولا جس سے تین کی نیت ہو سکتی ہے تو تین ہی ہوتی ہے، اسی لیے محدثین اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کہا اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ تین طلاق جس طرح سے بھی جن الفاظ سے بھی ہو جائے امت کا اتفاق ہے کہ وہ تین ہی ہوتی ہے، اس لیے ان میں وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ تو جتنی الفاظ بھی ہیں ہمارے خلاف ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سارے الفاظ بھی صحیح ہو تو جس طریقے سے بھی تین طلاق دی جائیں گی وہ تین ہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، سنن قرا بہقی کی ساتویں جلد میں اس پر بڑی تفصیل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ رضی کے ساتھ زیادہ ہے، جب ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی تو بیعت کے بعد گھر تشریف لائے، ان کی ایک بیوی نے کھڑے ہو کر مبارک دی کہ امیر المومنین مبارک ہو، آج آپ امیر المومنین بن گئے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنا باپ کی بھائی کا صدمہ تھا، تو صدمے کے وقت کوئی مبارک دے تو نفسیاتی طور پر آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ حضر نے فرمایا تو میرے باپ کی جدائی پر مجھے مبارک دے رہی ہے تو یہ تین طلاق ہے، ارشاد فرما دیا۔ وہ اپنی عزت گزارنے لگی، جب عدت کے دن پورے ہو گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے کسی لونڈی کے ہاتھ کچھ نقدی اور کچھ کپڑے اس کے پاس بھیجے کہ آج وہ جائے گی، کچھ آخری نشانی کے طور پر اس کو کچھ دے دیا جائے۔ وہ لونڈی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز جو لے کر گئی تھی لے کر واپس آ گئی۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ جا چکی تھی کہ حضرت نے جانے کی تیاری کر رہی تھی، کہ پھر یہ دیے نہیں؟ جی میں نے دے دیے تھے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ایک شعر اس نے پڑھا جو سنن قرا بہقی میں ہے، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جب میرے محبوب نے مجھے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا تو میں بھی ان کی کوئی نشانی اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہوں۔ جب یہ شعر امام حسن نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی بات سننے والے فرماتے ہیں، اگر میں نے اپنے کانوں سے اپنے ابا جی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس نے تین طلاقیں ایک دفعہ بھی دے دی مومن بھی دے دی وہ تین ہی ہو جاتی ہے، تو میں اس کو روک کر اس سے نکاح کرائے گا، یہ بھی تو ختم ہوتی کسی۔ لیکن حضرت امام اثر رو رہے ہیں، کوئی ان کو فتوا نہیں دیتا کہ آپ رو نا ہمارے پاس فتوا ہے، ان کو کوئی فتوا نہیں دیتا۔ اس طرح ایک مغالطہ بھی سمجھے جہاں سے ان کو مغالطہ پڑا ہے، سنن قرا بہقی اردار کتنے کی تیسری جلد میں، سنن قرا کی ساتویں جلد میں ایک روایت ہے۔ امام انس رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے استاد حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بوڑھا تھا جو یہ حدیث سنایا کرتا تھا کہ رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے وہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ تو میں نے سنا تو میں اس آدمی کے پاس گیا، میں نے کہا تو یہ کیا حدیث سنا رہا ہے؟ پھر مجھے بھی سنا دی حدیث۔ میں نے پوچھا کہ جب تو نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے سنی تھی تو کوئی اور آدمی پاس تھے؟ کہا تو یہ تو یاد نہیں کہ کون کون تھا، لیکن میں نے حضرت کے سامنے بیٹھ کر کاپی پر لکھ لی تھی، میں کاپی لا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ کہتے اندر گیا کاپی لایا تو کافی پر اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس نے ایک نظر سے تین طلاقیں دی وہ تین ہی ہوں گی، یہ حضور پاک کا ارشاد ہے۔ امام انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو کچھ بیان کر رہا تھا، یہاں کچھ لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں مجھے سی اے نے پیسے دیے تھے کہ تم یہ سنا کر حدیث، اور میں 20 سال سے یہ سنا رہا ہوں، اب ان کو وہ جو اس نے پیسے لے کر چلائے تھے نا, کیونکہ انہوں نے آگے سے پیسے لے لیتے فتوے کے, اس لیے اس بارے تکے ہو گئے, حالانکہ اس کی تردید نہیں لگی جائیں گے. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ یہ پیش نہیں کر سکتا. لوگ ایک تجلیات میں نے عرض کیا ہے, ایک مسلم احمد کی بات پیش کرتے ہیں, اس میں ایک مدرس کا لفظ ہے کہ یہ رکھونا والی جو سیاستا نے ان میں الفاظ میں نہیں بلکہ امام ابو داؤد نے اس کی تردید کر دی ہے اور ایک ایسی بات لکھی ہے, فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ طلاق بتا تھی رکانا کی وہ ان کے گھر والے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ سلاسل کا لفظ تھا وہ گھر والے نہیں ہے. تو یہ کہ کیا لفظ استعمال کیا تھا یہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں, گھر والے زیادہ نہیں جانتے, اس لیے وہی لفظ سمجھی صحیح سمجھی جائے گی جو گھر والوں نے بیان کیا, اور عقل بھی یہی کہتی ہے. لیکن بہرحال یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس کو, جب اٹھار چاک میں مراضہ تھا تو پروفیسر محمد شریف سیالکوٹ سے آیا تھا, اس کو مولوی ارشاد اللہ قاسمی نے یہی نکال کے دی, لے کر آیا میرے پاس, اس کا جواب دے اس کا. میں نے کہا باغرا نا سن کے جانا جواب, میں نے روایت پکڑ لی. میں نے کہا دیکھو پہلا راوی ابراہیم بن صاحب ہے جو بہترین گویا تھا, حدیث سنانے سے پہلے یہ گانا ضرور گاتا تھا, اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں گانا گائے بغیر حدیث نہیں سناؤں گا. چنانچہ ایک دفعہ امیر نے ملی نے اس کو بلایا ہارون رشید نے, تو اسے پتا چلا کہ یہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سناتا. یہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ تم حضرت پاک کی حدیث سنائے, تو تم کہ حضرت پاک مجھے ذرا تبلا وغیرہ منگا دو, کیونکہ میں نے قسم کھائی نہیں ہے کہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سنانی, تو میری قسم نہ تو مجھے کفارہ دینا پڑے گا. یہ اس کا پہلا راوی ہے. دوسرا اس کا استاد ہے محمد بن اسحاق. امام مالک فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ, اس پر مولوی ارشاد اللہ قاسمی نے تحصیل کلام میں بہت کچھ لکھ دیا ہے, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آئینہ ثلاثہ نے تینوں نے اس کا زمانہ پایا, کسی نے بھی, نہ امام ابو حنیفہ نے, نہ امام ابو یوسف نے, نہ امام محمد نے احکام میں اس کی حدیث بالکل نہیں لی. ابھی جیسے نے کتاب الخراج میں بغرافی تاریخ کی باتیں سے لگے ہوئے ہیں. مدینے میں رہتا تھا امام مالک کے زمانے کا شخص, پورے موقع امام مالک میں سے کوئی روایت نہیں. لیکن اتنی بات سارے مانتے ہیں کہ جب اس کی حدیث سکہ راویوں کے خلاف ہو تو پھر حجت نہیں ہوتی. اور یہ میں نے عرض کیا کہ جو صحیح روایت ہے ان کے گھر والوں نے بیان کی, اس کے خلاف ہے. تو اس لیے قول فاصل کے بارے میں زادی نے بھی آخر میں یہی لکھا ہے کہ جہاں یہ منفرد ہو وہاں حجت نہیں, اور یہاں مخالف ہے صحیح روایت کا اس کے خلاف بیان کر رہا ہے. اس کا جو استاد ہے وہ دعوت بن حسین ہے, وہ خارجی تھا, حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتا. علامہ غازی رحمت اللہ علیہ میزان اقبال میں ان کی عادت ہے کہ ایسا آدمی جو جعلی جھوٹی حدیثیں بناتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حدیث جو زیادہ مشہور جھوٹی ہو وہ مثال کے طور پر میزان میں لکھ دیتے ہیں. علامہ غازی لکھتے ہیں کہ دعوت بن حسین اکرمان ابن عباس کی سرحد سے جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا, اور مثال میں یہی حدیث لکھی بازار میں غلط پیش کرتے زادی نے میزان میں. اور داؤد بن حسین پر اسلامی حکومت نے قتل کا حکم دیا تھا, یہ چھپ کر مرا ہے. تو یہ ایسے امام غازی ان کو اچھے لگتے ہیں. یہ تو اس کی سرد کا حال تھا. اب متن کے بارے میں میں ہم ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے اور غیر مقدم میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم حدیثوں میں ٹکراؤ کی پالیسی کے قائل نہیں ہیں. حتی ویسا ایسا ترجمہ کریں گے کہ دوسرے سے چلنا ٹکراؤ نہ, ایسا مطلب لیتے ہیں. ان کا طریقہ ہے یہ کہ حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا کریں گے. ایک حدیث کا مطلب ایسا لیں گے جو دس کے خلاف ہو, اور پھر اس غلط مطلب کا ڈر جائیں گے, ان دس کو غلط کرنا شروع کر دو. یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو اب دیکھیے, سمجھے ایک اور بات. ایک ہے کہ یہ کہا جائے تجھے تین طلاق, یہ تین کا لفظ ہر صاحب کا ہنسا ہے. تین کا معنی ایک نہیں ہو سکتا, تین کا معنی دو نہیں ہو سکتا پہنچ. ایک یہ کہ تین دفعہ بولا جائے طلاق طلاق طلاق, اس میں دیت تاکید کی بھی ہو سکتی ہے دل میں, اور الگ الگ طلاق کی بھی ہو سکتی ہے. مثال سمجھے, ایک بچہ شور مچا رہا ہے, شور 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 شور, تو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے چار دفعہ سانپ کہا تو سانپ چار ہے, پانچ دفعہ کہا تو سانپ پانچ ہے, بلکہ اس سے پوچھتے ہیں کتنے بار وہ کہتا ایک, یہ کہتا دو. کیونکہ شام شام کا لفظ تاکید کے نہیں ہو سکتا. چور 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 مچ رہا ہے, سارے چور مچا رہے ہیں, لیکن اس سے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ چور ہے کتنے. پھر پوچھنا پڑے گا کہ کتنے چور ہیں بھائی, اور اگر کوئی ٹالی کہے دو سوٹ دو سوٹ دو سوٹ, تو پھر اگر کوئی پوچھے کتنے ہیں تو بول پوچھے گا نا, تو کہتا ہے تین چور تین چور تین چور. مجھے بھی تیرا تین سے کیا مطلب ہے, کبھی پوچھے گا کوئی؟ اور آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کہتا ہے زید کہتا ہے کہ میں نے بکر کے 15 روپے دینے, اب یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں. تیسرے نے پوچھا کہ 15 سے تیرا کیا مطلب تھا, تو یہ حماقت ہے یا نہیں؟ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے, وہ لکھتا ہے 15, ایک اور پانچ, پانچ اور ایک چھ, میرا مطلب 6 روپے تھا. بولا اس نے 15 تھا. اب اس نے پوچھا کہ 15 سے تیرا مطلب کیا تھا, تو یہ بھی حماقت تھا نا. 15 سے کا مطلب 15 ہوتا ہے, اور تو نہیں کچھ ہوگا. لیکن اس نے بات سے اس کے بعد پھر تبلیغ کیا کی کہ 15 لکھ لیا. اب کہتا ہے یہ ایک پانچ ہے, یہ ایک ہے, پانچ اور ایک چھ, تو 15 سے میرا 6 ہے, تو یہ بھی حماقت ہے یا نہیں؟ آج حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہوتا کہ میں نے کہا تھا تین طلاق, اب یہاں پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں تھی. انہوں نے اگر عرض کیا میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق, جیسے چور چور چور, اب دل کی نیت لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے نا, کہ تیرا ارادہ کتنے طلاق کا تھا, ایک کا یا تین کا؟ تو وہ کہتے ہیں ایک کا. تو حضرت پاک نے قسم کے بعد اس کی بات کو قبول فرما دی. اب یہ تین طلاق نہیں دی تھی, اصل میں ایک ہی دی تھی اس نے, وہ قسم کھاتے میں نے ایک دی تھی, یہ نو کہتے میں تین دی تھی. تو ایک ہے تین کا ہنسا, اس میں تعویل کی کوئی بنیاد نہیں. ایک ہے تین بار لفظ دہرانا. اس طرح اتنے اقوال صحابہ کے موجود ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ رضی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جلیات میں نے 48 کے قریب درج کر دی ہے. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں نے اپنے لیے کہا 100 طلاق, تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 352 ہو گئی, ان کا گناہ بھی ہوا اور 97 کا گناہ اور زیادہ ہوا. میں نے غیر مقلع سے کہا, ان کے دار الافتاء بھیجا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کہا تو یہ 100 طلاق کتنی کہتا ہے ایک. صحابہ کہتے ہیں 3 ہوگی, پوری سے آدھا آپ ختم کر دو, وہ کہتا ہے ایک. ہم کہتے کہ تو صحابہ کو کیوں نہیں مانتا, کہتے ہم نے صحابہ کل میں کھڑا پڑا. حضرت عمر سے کسی نے کہا تو میں نے کہا تھا بیوی کو 1000 طلاق, وہ کہتے 3 ہوگی, غیر مقلع کہتے ایک ہوگی, 1000 بھی ایک. اور کہتے ہیں حضرت عمر کی کیوں نہیں مانتا؟ کہ میں نے عمر کا کلمہ تھوڑا پڑا. اس پر مجھے ایک مولوی صاحب لطیفہ سنایا, کہنے لگے کہ مولوی محبوب صاحب ان کا نام ہے, کیا بات چل رہی تھی, بات ایجن سے نکل گئی. جی ہاں جی, کہ وہ صحابہ کی نہیں مانتے. کہتے کہ ہمارے علاقے میں جلسہ رکھا گھر نکل جانے, تو تین چار مشہور دیو بندی علماء کا نام لکھا, جسے لکھتے ہیں تاکہ دیو بندی بھی سننے آئے گا. پھر وہ جو دیو بندی سننے آئے گا وہ تو بیاج کرے گا نا اسٹیج کے, ان کے خلاف کچھ نہیں کہے گا, اور ان کو بندے جب سے کا مل جائیں گے اپنا آپریشن کریں گے. پھر تو میرا نام نہیں لکھا, تو میں خود ہی چلا گیا. میں نے کہا بھی آپ نے تو مجھے نہیں بلایا, میں نے کہا چلو جلسہ چھوڑے, تو میں نے وہ میں نے کہا تھا وہ آدمی بھول گیا آپ کا نام کر دو. وہ کہا بیٹھے کہ اچھا اب آپ آ گئے تقریر کر لیں. وہ کہا ٹھیک ہے, ہم مشورہ کر لیتے ہیں, کر لیں مشورہ. مطلب آ گیا ہے, اب یہ شور مچائے گا تو اس کو کر لیں لیتا ہوں دس منٹ تقریر, کہ وقت تھوڑا ہے دس منٹ تقریر کا. کہتا میں کراؤں گا. میں نے کہا بھی دیکھو قرآن کن سے ملا؟ صحابہ سے. حدیث کن سے ملی؟ صحابہ سے. جو فرقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنا ایمان قرآن پر ثابت نہیں کر سکتا. جو فرقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنا ایمان حدیث پر ثابت نہیں کر سکتا. اب ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ آج تو ہتھیلی پر سر سے جمانی ہم نے, یہ ماری بیٹ ہم سے دکھا دو کہ ہمارے ہاں صحابہ کے اقبال حجت ہیں. اور وہ تو لکھ نہیں دیتے, اور لوگ انہیں کہیں گے لکھ کے دو صحابہ کے اقبال حجت ہیں, کہ ہم نہیں لکھتے. وہ کہتے تم قرآن پر کیسے ایمان ثابت کرو گے, حدیث پر کیسے ایمان ثابت کرو گے؟ تو جلسہ ان کا خراب ہو گیا, لوگ اٹھ کے چلے گئے چونکہ وہ صحابہ کے من کریں گے. اس طرح مجھے شہر لگا, ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو یہ آئے, کہنے لگے کہ دیکھو یہ نیم انوار میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں صحابی فقہ میں معروف نہیں تھے. تو ٹھیک ہے لکھا ہے, اب شور مچا رہا تھا کہ دیکھو یہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں فقہ میں معروف نہیں تھے. کہتے پھر میں نے جواب نہیں اس کا کر دیا. میں نے کہا بھی دیکھو رافضی صحابہ کے منکر ہیں, سارے مانتے ہیں نا, کہ جی ہاں, لیکن رافضی پانچ چار کو بچا لیتے ہیں کہ ان کو مانتے ہیں, حضرت علی کو مانتے ہیں, مقداد کو مانتے ہیں, مار کو مانتے ہیں, ان کو بچا لیتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ بیس ترابی میں سارے صحابہ بیتتی تھے. اگر یہ نہیں بیس ترابی کو بیت تو کہتے ہیں نا, اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی بیتتی نہیں تھا تو یہ پیش کریں تو فلاں صحابی آپ کا تو نکل جاتا تھا, ایک لاکھ روپیہ فی صحابی انعام دیں گے. اب بیچارے کو لینے کو دینے پڑ گئے. تو لوگ کہیں کہ تم سارے صحابے کو بیتتی کہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہاں یہ جو غیر فقیر لکھا ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا صحابہ در یک مرتبہ نہ بودن, بعض جہاں مچھر بودن میں بعض مقلد, اور آگے قرآن کی یاد دلتے جینا یس تم بے تم نہ ہو, سب اہل استنباط میں سے نہیں تھے, کچھ ایک دن وہ کر کے مسئلہ پوچھتے تھے. تو یہ تو پھر بھی قرآن میں نکلا, یہ تو سارے چاہتے کو بتی کہتے کہتے اس کے بعد وہاں کھڑے نہیں. اصل میں سفر میں بھی ایک واقعہ اس میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. کہنے لگا کہ ایک شاہ جمال کا ضلع مظفر نگر کا مولوی صاحب ہے, کہنے لگے کہ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی کچھ پڑا ہوا ہے, آنند بھی ہے تھوڑا سا آدمی کتنا عمر بھی پڑا ہوا ہے, اس کا بیٹا کہیں کال میں پڑتا تھا گھر میں, کر دیا یہ فیصلہ بعد میں. اس نے میری تقریر کہیں سنی اور مجھے اس نے منت کی کہ آپ مجھے وقت دیں. ٹھیک ہے, میں نے وقت دے دیا. میں داڑھی پر لکھا نہیں, میری تاریخ نہیں ہوگی اور یاد ہوگا میں جان. دو ماہ بعد دیکھ مجھے ملا, کہنے لگا آپ نے وعدہ کیا تھا نہیں. میں نے کہا یار مجھے تو ویسے بھی مل گیا تاریخ ہی, اب میں آپ کو تاریخ دیتا ہوں. اور انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. میں نے اسی کو نوٹ کر لیا کہ شاہ جمال آپ اترے آ کر اڈے پر, وہاں آدمی سائیکل پر آپ کو لینے آ جائے. گاؤں میں جانا تھا تو جب میں وہاں جا کے اترا تو ایک نوجوان سائیکل لیے کھڑا ہے, وہ مجھے دیکھتے ہی آ کر کہتا ہے کہ آپ کا نام منیر صاحب ہے. میں نے کہا ہاں. محبوب صاحب ہے. میں نے کہا ہاں, میں آپ کو لینے آؤں. آپ بیٹھے, وہ وہی لڑکا تھا جس کے لیے بنایا گیا. بعد میں اسے بھیجا نا کہ منیر صاحب کو لیا. گیا میں تقریر, میں نے کی تقریر کے, وہ لڑکا بچہ سنتا رہا. تقریر کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ بھائی کوئی بات پوچھنی ہو, اعتراض اس کال ہے تو پوچھ لو. اسے کہا جی میں تقریر سننے سے پہلے ہڑبی ہو گیا تھا. تقریر سننے سے پہلے ہڑبی ہو گیا تھا. وہ کیوں؟ اسے کہا کہ کل رات مجھے خواب آیا کہ میں خواب میں جو گار نکلنے کا کام ہے امام صاحب کے خلاف کچھ بک بک کر رہا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک آدمی کو لاٹھی دی کے اس کی پٹائی کر. اس نے لاٹھی پکڑی, مجھے پیچھنے لگا, میں باہر کھڑا ہوگا. وہ آدمی ولی تھا. میری اچھی طرح اس کی شکل یاد ہے, اس لیے جب میں نے اڈے پر دیکھا نا ان کو تو ان سے پوچھا کہ میں نے خود کہا کہ آپ کا نام محبوب صاحب ہے. حالانکہ انہوں نے بتایا تو محبوب تو خواب میں نہیں بتایا گیا تھا, لیکن آپ نے کہا تھا کہ میری صاحب کا نام محبوب ہے. لیکن وہ شکل میری اچھی طرح یاد تھی کہ یہی صاحب تھے جن کو امام صاحب نے لاٹھی دی کر اس کی پٹائی کر. تو میں نے کہا یہ تیرے اخلاص کا نتیجہ ہے, وہ تو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے. تو بہرحال کتاب و سنت میں اور صحابہ کے اجماع میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ تین طلاق کے بعد پھر شرعی حلالہ کے بغیر اس کو لیا. اب یہاں پھر ایک شور ہوتا ہے کہ جی آپ حلالے کے قائل ہیں. میں نے کہا آپ حلالہ جانتے بھی ہو کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ہے لا من لا المحل والمحل له. میں نے کہا حدیث پوری ماننی چاہیے ادھوری ماننی چاہیے؟ کہتا پوری ماننی چاہیے. میں نے کہا ہم پوری مانتے تھے نہ ادھوری مانتے. کیسے؟ میرے کس میں لانا کا لفظ بھی ہے. ہمارے ہاں بھی حلالے کی شرط لگانا گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ نکاح کے اندر شرط لگائی گیا کہ یہ عورت اتنے مہر کے ابھرتے ہوئے نکاح میں دیتا ہوں کہ تو ایک رات رکھ کر یا ایک دفعہ صحبت کر کے اس کو طلاق دے دینا. وہ کہے میں شرط پر قبول کرتا ہوں, اس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ لانت والا ہے اور ایسا تو کوئی کرتا نہیں. اس مجلس کے علاوہ اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں. دیکھیے ہر کتاب میں حدیث ہے. حضرت رفاعہ کرزی کی بیوی خود عرض کر رہی ہے کہ پہلے کھانے کے بعد جانا چاہتے ہیں. اس کو حضرت بنا نہیں فرما رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت نے لانت بھی فرمائی اور یہ فرمایا کہ وہ حلال کرنے والا ہے, اس کے لیے حلال ہو گئی. ہم نے دونوں باتیں مان لی کہ گناہ ہوا اس شرط سے, لیکن بیوی پہلے خامن کے لیے حلال ہو گئی. اب کتاب و سنت میں امت کے اجماع میں مسئلہ بالکل واضح, اس میں شک نہیں. نووی نے اسی 478 صفحے پر پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ آئینہ کے اس بات پر اجماع ہے. یہ رسالہ جو مدینہ منورہ سے آئے انہوں نے ایک عجیب مقدمہ قائم کیا ہے اور سمجھانے کے لیے بڑی عام فہم بات یہ رسالے میں ملی ہے کہ جس طرح خدا کا قرآن متواتر قرات میں پڑھا جاتا ہے کسی شاذ قرات میں پڑھنا جائز نہیں, اسی لیے طرح نبی کی سنت پر عمل کرنے کے چار ہی مذہب متواتر ہیں, پانچواں کوئی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جس طرح آپ کے ہاں جو قرات یہاں پڑھی جا رہی ہے اس کے خلاف یہ قاری عاصم کوفی کی قرات ہے نا, عبداللہ بن عباس سے بھی کوئی قرات مل گیا, بخاری مسلم میں مل گیا, تو کسی کو اختیار نہیں کہ قرآن اس طرح چھاپے. چنانچہ صحیح بخاری صفحہ 743 جلد 2 پر یہ سامنے رکھی ہے. وان جو رشیرت اقربین و رہتا کا من ہو مخلصین, اب امت میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ قرآن
امت کا اجماع ہو گیا کہ متا حرام ہے.
اب کوئی متا کے بارے میں آپ کو بخاری سے دکھاتا رہے مسلم سے رحم لکم الطیبات کہ اس سے مراد متا قرآن کی آج بخاری میں آئی
تو کوئی سنی لکھا وہ حنفی ہو شافی ہو مالکی ہو حنبلی ہو قطعی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں اگرچہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو متا کے جواب کی دلیل دے.
کسی کا کوئی قول پیش کرے شاذ یا کوئی شاذ قرائت قرآن کی پیش کرے متا کے جواب میں تو کوئی سنی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ جو انہوں نے روایتوں نے رکانہ کی حدیث پیش کی ہے اس کی حیثیت بالکل اس سے بھی کم تر ہے کیونکہ رات تک مخلصین جو ہے یہ تو پھر بھی بخاری مسلم میں ہے اور وہ روایت سیاست میں کہیں بھی نہیں. سننے کو بیک کی مسئلہ وغیرہ میں ہے. حضرت جابر کی روایت اور متا کے واقعات تو اس میں ہے بلکہ نظر برار میں لکھا انہوں نے کہ متا کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے اور نسخ کی حدیث ذمی ہے. اب جو فرقہ قرآن سے متا کا لسنس دے رہا ہو کہ قرآن کی آیت لسنس متا کرنے کا اور وہ احادیث ہے نسخ والی وہ خبر واحد ہے تو جس طرح انہوں نے یہ لکھا کہ چار اماموں سے باہر نکلنے کی توہموں سے قتل کوئی گنجائش نہیں ہے تو جس طرح متا کو جائز کہنے والا چاروں اماموں سے باہر ہے اسی طرح تین طلاقوں کو ایک طلاق دینے والا چاروں مذاہب سے باہر ہے اور چار یہی چار مذہب متواتر ہیں اور کوئی مذہب متواتر دنیا میں ہے ہی نہیں. جیسے ساتوں مذہب متواتر خلافوں کو چھوڑ کر کوئی نئی طرح پر قرآن پڑھے تو مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو وہ تھا جو قرآن اور سنت اور اجماع میں ہے. تاریخ میں ایسے عجیب واقعات آ گئے تاکہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہو جائے کہ تاریخ کے ذریعے میں عوام میں پھیل جائے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کسی کے مکان میں چوری ہوئی. چور سامان اٹھا رہے تھے اتفاق سے گھر والے کی آنکھ کھل گئی. اس نے کسی کو پہچان لیا کہ تو فلاں ہے تھے محلے کے سارے تھے. اب چوروں کو اپنی پڑ دی کہ باہر عدالت میں فقہ حنفی نہ بسا کل ہاتھ سارے کٹ جائیں گے سامنے. اب کیا کرے سب نے کہا کہ اب ہاتھ بچانے کے لیے کس سوچا کہ اس کو قتل کر دے نہ یہ نام نہیں چور کا نہ ہاتھ کٹے میں سب آپ حجیز کو پکڑ لیا جو قتل کرتے ہیں. وہ بیچارہ کہنے کا میں نہیں بتاتا نام کہ نہیں تو بتائے گا کہ نہیں بتاتا. ایک چور نے کہا کہ قسم لے لو تو انہوں نے کہا کہ تو قسم کھا لا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا پھر تجھے چھوڑ دیں گے. تو ایک چور بولا پیچھے سے کہ میں ایسا نہ کرنا یہ اب قسم کھا لے گا پھر اس نے اگر اتنا سامان لینا ہے یہ دس مشکلوں کو کہاں پہ آ دے گا قسم کا کفارہ ادا کر دے گا اس لیے اس طرح ہمارے ہاتھ نہیں بچ سکتے. انہوں نے پھر پکڑ لیا. پھر جب میں بیچارا چیخا چلایا تو ایک چور کو ترس آیا. اس نے کہا کہ اچھا میں اس سے وہ قسم لیتا ہوں جو یہ نہ کھائے. کیا کہ تجھے ہم زندہ تب چھوڑتے ہیں تو قسم کھا کہ اگر میں چور کا نام لوں تو میری بیوی کو تین طلاق. اس وقت چوروں کو بھی پتا تھا کہ ابھی تک دین کے چور پہ آ جانے میرے تین کو ہی کہتے ہیں. ورنہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا ہوتا ایک پاس فتوا دینے والا تو چور کبھی یہ کہنا تھا کہتے یہ وہاں چلا جائے گا. بلکہ یہ زمانہ ہوتا تو چور کہتے ہیں اس کو جانے کی وہ خود آ جائیں گے اس کے پاس کہ آ جاؤ ہرانے کے لیے ہم تیار ہیں. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں دین کے چور پیدا نہیں ہوئے تھے. اب اس نے قسم خالی بیچارے لے وہ چور سامان لے کے چلے گئے. صبح یہ پوچھتا پھرتا مسئلہ سارے یہی کہتے ہیں کہ بھی اگر بتائے گا تو بیوی جاتی ہے گھر لینے ہے تو بیوی چلی جائے گی اور گھر کو صبر کرو، بیوی رکھ لیا گھر کو صبر کر لو سامان. آخر کہنے کے مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہے محلے کے، اب وہ اشارے بھی کر رہے ہیں نقصان مایا و شماعت مسایا، مذاق بھی آ رہے کہ لو نا ذرا نام ہو گلی میں چلنے میں تم لے تو کرو کیا میں. تو انہوں نے کہا پھر امام ابو حنیفہ رحم کے پاس جاؤ. امام صاحب رحم کے پاس گیا، وہاں کی حضرت یہ مسئلہ بنا ہے، کوئی صورت ہے کہ بیوی بھی رہ جائے سامان بھی مل جائے آدمی کر جائے تو روکے، پر میں سب کچھ ہو جائے گا، بیوی بھی نہیں طلاق نہیں ہوگی، سامان بھی مل جائے گا آدمی کٹ جائے گا. حضرت کوئی نہیں کہتا، فرمایا نہیں ہو جائے گا ان شاء اللہ. حضرت کیسے؟ فرمایا بس تیرا کام ختم ہوتا ہے، آدمی میرا کام ہے. امام صاحب نے تھاندار کو بلایا اور خود ساری بات سمجھا دی کہ چور محلے کے ہیں اور یہ قسم اس سے لی ہے، تم محلے کے سب لوگوں کو اکٹھا کر لو ایک ہاتھے میں اور ایک ایک کر کے نکالتے جانا، یہ پاس بیٹھا ہوگا اس سے پوچھتے جانا یہ تیرا چور ہے. اسے سمجھا دیا کہ جو چور نہ ہو تو پڑے کے کہنا نہیں جی، اور جب چور آ جائے یہ سو مر کا پیچھے چور ہے تو انہیں بولنے نہیں، تو بولے گا تو پھر طلاق پڑے گی نا بیوی پر. اس کو سمجھا دیا کہ جہاں یہ چپ رہے نا اس کو پکڑنا وہ چور ہے. اب یہی ہوا، چور پکڑے گئے ہاتھ کٹے، اس لیے اس دن سے آج تک چور دشمن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں بدل دیتے ہمارے، یہ کپڑا کو چھوڑتے ہیں. امام انس رحمتہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کے استاد حدیث ہے، تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کو ہیلے بتاتے ہیں. جب پوچھا سنا تو ہیلے بتاتا ہے، پھر جہاز بتاتا ہے جہاز نہیں بتاتا تو نہیں. وہ چند دن ہوئے امام انس کو دور کر دی. امام انس کا نام سلیمان بن مہران ہے، انس کہتے ہیں عربی زبان میں چندے کو، چندے کو. یہ لاؤڈ اسپیکر گھر میں بند کیوں جاتا ہے جلدی جب کوئی پاس گھر میں بند بیٹھا ہے، یہ بند ہو جاتا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو یہ دو بزرگ ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، ایک زماشری اور ایک امام انس. زماشری بھی تو نقشہ نگار کے ایسے خوبصورت نہیں تھے، لیکن دونوں کی بیویاں انتہائی خوبصورت تھیں. ایک دن امام زماشری باہر سے آئے، بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. انہوں نے پوچھا تو قرآن تلاوت کر